سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب العظم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحم اللہ کے اشعار ہیں. مومن جو فدا نفس کا پائے ندی ہو، مومن جو فدا نفس کا پائے ندی ہو، زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. مومن جو فدا نفس کا پائے ندی ہو، مومن جو فدا نفس کا پائے ندی ہو، قدم آج بھی عالم کا خزینہ، زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. ہر آدمی ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو، مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہو، غلبا ہو. اس کا راستہ یہی ہے، سنتوں کو اختیار کیا جائے، اپنے رہن سہن میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عبادات میں، اپنے عقائد میں، اپنی حیا میں، شرم و حیا میں، خوف میں، توبہ میں، ہر جگہ طریقہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے. تو انشاءاللہ اسلام کو غلبہ ہوگا، مسلمانوں کو بھی غلبہ اور شوکت حاصل ہوگی. اور اگر سنت کو اختیار نہ کیا تو لاکھوں کروڑوں تدبیریں اور خربوں خربوں ڈالر حاصل کرنا یا خربوں ڈالر پر دشمن کو نقصان پہنچانا، چاہے کسی طرح بھی ہو، بائیکاٹ سے ہو، چاہے گولہ باری سے ہو، لیکن اگر خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل نہیں ہے، ہرگز ہرگز کامیابی نہ ہوگی. بالفرض اگر ظاہری کامیابی مل بھی گئی کہ ملک فتح ہو گیا، دشمن شکست خوردہ ہو گیا، تو بھی کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہی ہے، اصل کامیابی یہی ہے. سنتوں پر اگر عامل ہے تو ظاہری شکست کے باوجود بھی کامیاب ہے، اور سنتوں پر عامل نہیں ہے، خدا کی نافرمانی میں ملوث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرز زندگی ہے، تو پھر ہرگز ہرگز یہ کامیابی نہیں. چاہے لاکھوں میل مربع میل کا علاقہ فتح کر لے، قبضہ کر لے، دشمن مغلوب ہو جائے، لیکن حقیقت اس کی ناکامی ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے اور دین کو اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے اسی موضوع پر یہ اشعار بھی نعت شریف کے ہیں. نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ،
نگاہوں میں سلطانیت ایج ہوگی جو پائے گا دل میں قیام مدینہ جو پائے گا دل میں قیام مدینہ سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کا ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہو آزاد اب تر بنے دو جہاں سے ہو آزاد اب تر بنے دو جہاں سے جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ او آزاد اختر بنے دو جہاں سے او آزاد اختر بنے دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ 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 بڑا دیا ہے نام مدینہ بڑا دیا ہے نام مدینہ او آزاد اب تر بنے دو جہاں سے او آزاد اب تر بنے دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام
والا رحم اللہ کے قربان جائے کیا فرمایا ہے کہ دل سے غلام مدینہ. بہت سے لوگ درمیانی راستے پر چلتے ہیں, ایک ٹانگ ایک کشتی میں دوسری ٹانگ دوسری کشتی, درمیان میں بھائی کچھ دین بھی نبھاؤ کچھ دنیا بھی نبھاؤ. ایک اسکول کا تو موٹو یہ بنا ہوا تھا, بورڈ پہ دیکھا شاید آج بھی ہے, بیلنس دنیا اینڈ دین. نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک, کہاں دین کہاں دنیا, بیلنس دنیا اور دین. کچھ کچھ رحمان کے رہو کچھ کچھ شیطان کے بھی کام کر لو, شیطانی کام بھی کر لو. وجہ یہ ہے کہ نیک صحبت میں نہیں رہتے, اللہ والوں کے ساتھ نہیں رہتے جو بصیرت ملے, جو نور بصیرت ملے, جو شرح صدر ملے, جو دل کھلے اور ہدایت کا راستہ روشن ہو جائے اور یقین آ جائے کہ ہماری بھلائی اور ہمارا نفع کس راستے میں ہے. بری صحبتوں میں رہنے سے عقل خپت ہو جاتی ہے, بری صحبتوں میں رہنے سے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں, عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں, عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں بری صحبت. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ یہ موبائل اسمارٹ فون یا اینڈرائڈ جو بھی اس کو کہتے ہیں, جو بھی نام دے لو, یہ بھی ایک برا ساتھی ہے, یہ بھی ایک بری صحبت ہے. ہر ایک کے ساتھ کم و بیش لگی ہوئی ہے, الا ماشاءاللہ جو اس سے بچتے ہیں. بعض لوگوں نے اپنی ضرورت کے باوجود اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. بڑی عقل مندی کی بات ہے, بڑی سمجھ کی بات ہے, بڑی عاقبت اندیشی کی بات ہے, بڑی عاقبت بینی کی بات ہے, سمجھداری کی بات ہے. بس یہ ایسی چیز ہے کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے جو آنکڑوں کی طرح ہوں گے, کنڈے جیسے مچھلی کا کانٹا, کہ آدمی ان فتنوں میں صرف جھانکنا چاہے گا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کیا ہے, ذرا کچھ چٹپٹے کے لیے, ذرا کچھ ماحول تبدیل کرنے کے لیے. بس وہ کانٹا, وہ آنکڑا اس کو اپنی طرف کسیٹ لے گا, یعنی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. یہ اسی قسم کا فتنہ ہے, بڑا عظیم فتنہ اس وقت, یہ بڑا مشکل وقت آیا ہے کہ کسی کو سمجھانا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ یہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ, یہ بری چیز ہے. ضرورت کے اعتبار سے تو منع نہیں ہے, جائز ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے, جائز ضرورت پوری کی جاتی ہے, بلکہ دین کے بعد کام بھی اسی سے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس پر کنٹرول ہونا چاہیے, اپنے اوپر پورا اعتماد ہو. بعض لوگوں نے بچوں کو موبائل دلا دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اپنی اولاد پر اعتماد ہونا چاہیے, اور آپ کی اولاد جو ہے اس کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, آپ کی تربیت ہونی چاہیے. نہ, بالکل غلط اور مکاری ہے یہ, دراصل اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دل میں پکی بات ہے کہ یہ برائی, ہم نے برائی دلا دی ہے اولاد کو. دیکھا ہے انجام ہم نے بہت لوگوں کا, جنہوں نے کہنا نہ مانا اور جنہوں نے ٹال دیا اس کو, آج ان کی اولاد بے پردہ پھر رہی ہے, خود تو داڑھی رکھے ہوئے ہیں, نمازی بھی ہیں, ٹکنے بھی کھلے ہوئے ہیں اور صحبتوں میں بھی جا رہے ہیں, لیکن بیچاری اولاد جو ہے دیرا رہا ہو گئی. کیا وجہ, اب پریشان ہیں. تو آپ نے خود ہی تو اس کو ایسی چیز لے کے دے دی کہ اس نے آگ لگا دی اپنے گھر کو, آپ نے اس کو ایسی چیز دی جس نے گھر کو آگ لگا دی. گھر کا جنتی ماحول دوزخی ماحول میں بدل گیا. غرض یہ کہ فتنے تو فتنے ہی ہیں, لیکن یہ بڑا عظیم فتنہ ہے, اور اس سے دیندار لوگ بھی خراب ہو جاتے ہیں, دیندار لوگ بھی خراب ہو جاتے ہیں, اچھے بھلے دیندار لوگ برباد ہو جاتے ہیں. یہ ایسا فتنہ ہے, اپنے نفس پر کوئی اعتماد نہ کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک واقعہ سنایا, حکایت ہے, ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا انتہائی شریر تھا, اس پر بیٹھو تو اٹھا کے پٹک دیتا تھا اور اچھل کود بہت کرتا تھا, بہت ستاتا تھا. تنگ آ کر اس نے ایک دلال جو بروکر ہے, بروکر اس کو کہا کہ بھئی ہمارا گھوڑا بیچنا ہے, بہت ستاتا ہے. اس نے کہا ابھی لو. بروکر عام طور پہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, جھوٹ بھی ملا کر اپنی روزی برباد کر لیتے ہیں. وہ لے گئے اس کو گھوڑے کے مارکیٹ میں اور آواز لگانا شروع کیا اور اس کی تعریفیں شروع کر دیں کہ یہ ایسا ہے, جب چلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوا میں تیر رہا ہے, اور تیز رفتار ایسا ہے کہ ہوائی جہاز بھی کیا ہوگا, اور یہ اور وہ. وہ مستقل تعریفیں بیان کرتا رہا تو یہ صاحب کیا کہتے ہیں, یہ گھوڑے کے مالک کہتے ہیں کہ بھائی جب اس نے ایسی خوبیاں ہیں پھر ہم اس کو نہیں بیچتے. وہ لے گئے اس کو, بتائیے, یعنی تھوڑے دن پہلے اس کی دو لتیاں کھا رہے تھے, پٹکنیاں کھا رہے تھے, وہ سب بھول گئے. تو یہی حال ایسے آدمی کا ہے جو بزرگوں کی نصیحت پر عمل نہیں کرتا, اور یہ سوچتا ہے کہ بھائی کچھ دنیا کچھ دین ملا کے چلنا چاہیے. اور یہ تو بےچارے بولے بالے بیٹھے ہیں, ان کے تو نفس لگا ہی نہیں, ان کو کیا پتا کہ موبائل میں کیا مزہ ہے, فلموں میں کیا مزہ ہے, چکنی چپڑی باتوں میں کیا مزہ ہے, چٹپٹے مذاکرے اور ٹاکروں میں کیا مزہ ہے, خبریں دیکھنے میں کیا مزہ ہے. یہ بےچارا بالکل دنیا بیزار آدمی ہے, تو پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھول دیں کہ یہ سب چٹپٹی چیزیں یہ ہمیں ہلاک کرنے والی ہیں, ہمیں برباد کرنے والی ہیں. آج تو مزہ آ رہا ہے لیکن کل جو ہے انجام ہمارا اچھا نہ ہوگا خدا نہ خواستہ, اگر ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا. ایک یہی موبائل کی بات نہیں بلکہ ہر گناہ, چاہے وہ ظلم ہو چاہے وہ غیبت ہو, ہر گناہ جو ہے ظلم ہے, ہر گناہ ظلم ہے. اور میرے دوستو ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اور ظلم کیا ہے؟ اب گناہ کر کے اپنے کو نقصان پہنچانا, یہی تو ظلم ہے. اب کوئی انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے, کوئی اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے, اور جو گناہ کرتا ہے ظالم دوسروں پہ بھی ظلم کرتا ہے. کیونکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, آفتیں آتی ہیں. یہ سدھرتا نہیں ہے, اس کی وجہ سے نیک لوگ بھی اس میں پسنے لگتے ہیں. جس طرح چکی کے اندر دانے ہوتے ہیں تو وہ دانے پستے ہیں سارے, گون بھی پس جاتا ہے, گیہوں بھی پس جاتا ہے. تو اس لیے جو گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور نادم نہیں ہوتا, یہ خود اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بھی ظلم کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے, اور اس کے لیے تمام مخلوق بد دعا کرتی ہیں, اور اس کے مرنے پر مخلوق خوشی مناتی ہیں, اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مخلوق خدا دعا کرتی ہے, یہاں تک کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. کیونکہ نیک لوگوں کی وجہ سے, ان کی نیکی کی وجہ سے دنیا میں برکت آتی ہے, رزق کی برکات ہوتی ہے, نعمتوں کی برکات ہوتی ہے, نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے. تو پوری مخلوق ان نعمتوں سے سیراب ہوتی ہے ان نیک لوگوں کی وجہ سے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے. ایک اللہ کا نام لینا, ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا کتنا قیمتی ہے کہ ساتوں آسمان اور اس زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے, سورج چاند ستارے, اس کو ایک اللہ کا نام تھاما ہوا ہے. جہاں ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا, سب کا سب فنا ہو جائے گا. اسی پر میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انہیں اللہ والوں کی برکت سے کافر بھی کھا رہا ہے. کافر بڑے اکڑ رہے ہیں نا, بہت اکڑتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ طاقت, ہمارے پاس اتنا مال, ہمارے پاس سونے کے اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں, اور ہمارے پاس یہ ہے, وہ ہے, ترقی ہے. ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ ایک اللہ کا نام ان کو بھی کھلا رہا ہے. ایک اللہ کا نام, ایک مسلمان اللہ کا نام لے رہا ہے, اس اللہ کے نام کی برکت سے پوری کائنات باقی ہے. اور جس دن وہ نہ رہے گا, یہ کافر اپنے خزانوں سمیت, اپنی طاقتوں سمیت فنا ہو جائیں گے, چکنا چور ہو جائے گا. تو میرے دوست اور عزیزوں, عقل مندی اور سمجھداری اسی میں ہم گناہوں کو ابھی چھوڑ دیں, پکا ارادہ کر لیں کہ ہم ہرگز بھی نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ. اصل میں چھوٹے صغیرہ اور کبیرہ کی جو فرق ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ کوئی نقصان نہیں دیتا, بلکہ صغیرہ بھی کبیرہ ہی ہے. شرعی اصطلاح میں کچھ صغائر میں سے ہیں, کچھ کبائر میں سے. بالکل اس طرح جیسے ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور ایک چنگاری ہے, تو کوئی آدمی چنگاری کو معمولی نہیں سمجھتا. اگر کوئی چنگاری آ جائے اور ہمارے صندوق میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں اس میں گھس جائیں, یا الماری میں ہے, یا گھر کے اندر ہے بستر میں لگ جائے, تو کوئی آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا, گھبرا جائے گا کہ اس سے آگ لگ جائے. اسی طرح کوئی صغیرہ نہیں ہے, یہ بھی کبائر ہی ہے, لیکن ان کی شرعی اصطلاح اور ہے کہ صغائر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرماتے رہتے ہیں, اور بہت ہی نیکیاں جو ہے وہ صغائر کو نیکیوں میں بدل دیتی ہیں, مٹا دیتی ہیں صغیرہ گناہوں کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ, ہم ارادہ کر لیں پکا کہ اب نہ چھوٹا گناہ کرنا ہے اور نہ بڑا گناہ کرنا ہے. میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ نہ چھوٹا گناہ کروں گا نہ بڑا گناہ کروں گا. اے اللہ, 100% آپ کی تابع داری والی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمونے والی زندگی اپنانے کی پوری پوری جد و جہد, فکر اور کوشش کروں گا, اور یہ بھی کوشش اور فکر کروں گا کہ گھر میں میرے کیسے دین آ جائے. میری بیوی میں کمزوری ہے تو اس کی کمزوری دور ہو, میرے بچوں میں کمزوری ہے تو اس بچوں میں کمزوری دور ہو, دین ہی دین پھیل جائے. اور اس کا سب سے آسان اور مزیدار طریقہ, اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے, سنت کے مطابق. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. ہمارے حضرت کی تعلیم فرمودہ, اور علیکم بسنتی, جو حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہیں, اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب کی تعریف کرتا ہے ان کا مطالعہ رکھیں, اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے اس کا بار بار مطالعہ کریں, انشاءاللہ تعالی سنتوں کی برکت سے گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا, جنت کا نمونہ, مزہ آ جائے گا, زندگی کا لطف آ جائے گا, مزیدار زندگی ہو جائے گی. اور جو ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کو شکست ہو, ذلیل و خوار ہو, اور اسلام کا بول بالا ہو, غلبہ ہو, اس کا بھی راز اسی میں ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں. مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو, وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. فدا ہونا پڑے گا, یہ دو ٹانگوں والی ایک ٹانگ اس کشتی میں ایک ٹانگ کام نہیں بنے گا. کیا ہوگا کہ ذرا جھٹکا آئے گا, ٹانگیں چل جائیں گی اور اندر چلے جاؤ گے. اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مسلم حفاظت فرمائے. فدا ہونا پڑے گا, غور کرو ان الفاظ میں, یہ الہامی الفاظ ہیں. مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو, وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. خزانے قدموں میں پڑے ہوں گے ہمارے. اور جب سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. یہ پوری امت کا سفینہ جو مصیبت میں پھنسی ہے اور کافروں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے, پٹ رہی ہے, پریشان ہو رہی ہے اور ان سے بھیک مانگ رہی ہے, یہ سب امت کا سفینہ جو ڈوب رہا ہے یہ بھی نکل جائے گا. اور ایک اپنے گھر کی نیا ہے, گھر کی کشتی ہے, یہ بھی ڈوبنے سے بچ جائے گی. ایک یہ سفینہ بھی ہے, ہم ہیں, ہماری گھر والے ہیں, ہمارے اہل و عیال ہیں, ایک یہ سفینہ ہے, یہ سفینہ بھی انشاءاللہ پار ہو جائے گا, ضرور پار ہو جائے گا سنتوں کی برکت سے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. معارف القرآن سے ایک واقعہ پڑھ کر سناتا ہوں جس میں بہت سے سوالات ہیں اور بڑے زبردست فائدے کی چیز ہے. یہ واقعہ حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ تابعی کا ہے, اور یہ سلیمان ابن عبد الملک رحمہ اللہ کے دربار میں جو خلافت راشدہ کے بعد جو یہ حضرات آئے اسلامی حکومت میں, ان میں سے سلیمان ابن عبد الملک کے دربار کا یہ واقعہ ہے. ارے بھائی کون بات کرتا ہے, باتیں نہ کرو, چلو اپنے ابا کے پاس. مسند دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو. لوگوں نے بتلایا جی ہاں, ابو حازم رحمت اللہ علیہ ایسے شخص ہیں. سلیمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا. جب وہ تشریف لائے تو سلیمان نے کہا کہ اے ابو حازم, کیا یہ کیا بے مروتی اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا, آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلیمان نے کہا کہ مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے, آپ نہیں آئے. ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, امیر المومنین, میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہے. آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا. ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بے وفائی کیسی؟ سلیمان نے جواب سن کر ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام زہری نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا, آپ نے غلطی کی. اس زمانے میں بہت سے ایسے علماء اور اللہ والے فقہا اور تابعی ہوتے تھے جو بادشاہ کی بھی رعایت نہ کرتے تھے, حق بات کہتے تھے. اس کے بعد سلیمان نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے اور کہا کہ اے ابو حازم, یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے, اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا آپ کو پسند نہیں. سلیمان نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے, یعنی کیسے خوش خوش واپس آتا ہے, مطمئن ہوتا ہے. اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے. سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے. ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا. سلیمان نے دریافت کیا کہ قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ چلے گا. فرمایا کہ اس آیت سے, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم, یعنی بلا شبہ نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ شعار دوزخ میں. سلیمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہے, وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بدکاروں کی بھی بخشش ہو جائے گی. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے. سلیمان نے پوچھا, اے ابو حازم, اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا, وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں. پھر پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ. دیکھیے اس میں نفل کا ذکر یہاں نہیں, بلکہ فرائض و واجبات نیک عمل کے ساتھ, یعنی حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ, گناہ سے بچنے کے ساتھ. پھر دریافت کیا کہ کون سی دعا زیادہ قابل قبول ہے. فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے. پھر دریافت کیا کہ صدقہ کون سا افضل ہے. فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے اخلاص کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس سے پہلے احسان جتائے اور نہ ٹال مٹول کر کے ایذا پہنچائے. یعنی کہ کوئی مصیبت زدہ ہے, معلوم ہے ضرورت مند ہے, اور خود بھی غربت ہے, اخلاص ہے, پیسے نہیں ہے, لیکن پھر اس کے باوجود اس کی مدد کرنا اور ساتھ ساتھ اس پر احسان نہ جتلائے, اور اگر نہیں ہے یا نہیں دینا ہے تو ٹال مٹول کر کے ایذا نہ پہنچائے کہ بھائی کل آنا پرسوں آنا, ایسا نہ کرے, بلکہ معذرت کر لے کسی مناسب طریقے سے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن احسان جتلانا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا. پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے. تو فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو, اس کے سامنے بغیر کسی رد و رعایت کے ساتھ کے حق بات کہہ دینا, یعنی کہ اس میں کسی کی مدارات نہ کرنا, یعنی کسی سے کسی فائدے کی امید ہو یا خوف ہو, خوف کی وجہ سے اس کو حق بات کو چھپا لینا, اور اسی طرح سے اس کی اصلاح کی ضرورت ہو اصلاح نہ کرنا, یا کسی مروت کی وجہ سے اس کی اصلاح نہ کرنا, خاموش رہنا, یعنی کہ اس سے کوئی آمدنی ہوتی ہو, چندہ دیتا ہو, ہدیہ دیتا ہو, تو اس لحاظ سے اس کی رعایت کرنا, یہ سب جو ہے یہ درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. پھر دریافت کیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے. فرمایا, وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو. پھر پوچھا کہ مسلمانوں میں کون شخص احمق ہے. فرمایا, وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں امداد کرے, جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا. سلیمان نے کہا کہ صحیح فرمایا, یعنی کوئی ظلم کر رہا ہے, کسی بھی طریقے سے ظلم کر رہا ہے, چاہے وہ کسی کا گناہ میں ساتھ دے رہا ہے, یا وہ کسی پر زور زبردستی کر رہا ہے, یا کسی کا مال کھا رہا ہے اور آپ نے اس کی حمایت کر دی, تو یہ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا دین بیچ دیا. اس بندے کے ساتھ تو دوستی حاصل کر لی, لیکن اللہ کے ساتھ برائی لے لی, آپ نے اللہ سے دشمنی مول لی, تو یہ سب سے احمق شخص ہے. اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں دریافت کیا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. ابو حازم نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے. سلیمان نے کہا کہ نہیں, آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں. ابو حازم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین, تمہارے آبا و اجداد نے بغیر شمشیر لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت قائم کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ اب وہ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے. حاجیہ نشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم کی اس صاف گوئی کو سن کر کہا کہ ابو حازم تم نے یہ بہت بری بات کہی ہے. ابو حازم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو, بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس کا عہد لیا ہے کہ حق بات لوگوں کو بتلائیں گے, چھپائیں گے نہیں. یہی وہ بات ہے جس کے لیے یہ طویل حکایت امام قرطبی نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں درج فرمائی ہے. اصل میں یہ آیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم حق باتوں میں غلط باتیں مت ملا کر گدمت کر کے مت پیش کیا کرو. تو اس لیے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ ہے, کیونکہ ان کا معمول یہی تھا کہ وہ اپنی کتابیں جیسے تورات ہے اور تورات ہے انجیل ہے اس کے اندر خلط ملط کر دیتے تھے, غلط باتیں غلط مسائل بتا دیتے تھے, حق کو چھپاتے تھے. تو اللہ نے ان کو منع فرمایا اس بات سے. تو یہ آخری بات جو تھی یہ وہی بات تھی جس کی وجہ سے یہ حکایت آئی کہ بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا, بہت سے لوگ جو ہے کچھ رخصت ہو گئے دنیا سے, بہت لوگوں کا مال زبردستی لیا گیا, ان کی جائیداد زبردستی لی گئی. تو یہ سب ظلم ہوا تھا. سلیمان نے پھر سوال کیا کہ اچھا اب ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے. فرمایا کہ تکبر چھوڑو, مروت اختیار کرو اور حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو. سلیمان نے کہا کہ ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. فرمایا خدا کی پناہ. سلیمان نے پوچھا یہ کیوں. فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت اور جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے. ہم تو مالداروں کی دوستی سے فخر کرتے ہیں اور اولیاء اللہ جو ہے مالداروں کی دوستی سے دور بھاگتے ہیں. پھر سلیمان نے کہا کہ اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے کہ ہم اس کو پورا کریں. فرمایا ہاں ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو. سلیمان نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں. فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مطلوب نہیں. آخر میں سلیمان نے کہا کہ اچھا میرے لیے دعا کیجئے. تو ابو حازم نے یہ دعا کی, یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے, اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ. دیکھیے اس میں کوئی بد دعا نہیں, کتنی بہترین دعا تھی. اولیاء اللہ کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ اگر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بد دعا نہیں دیتے. سلیمان نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں. ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت اور جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا, اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا. سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 100 گنیاں سونے کی بطور ہدیہ کے ابو حازم کو بھیجی. ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا. خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہیں تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کے گوشت اس سے بہتر ہیں, اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں, اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. ابو حازم کے اس ارشاد سے کہ اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا, اس مسئلے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کسی طاعت اور عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہ تھا. اللہ نے بھی عمل کی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہونا واضح ہے, اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو بھی جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا, پھر بھی وہ قید خانے میں ہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, یعنی نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کے کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے, اور اگر عیش میں ہے یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے. نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا رکھتا ہے, اور کافر دنیا میں خلود یعنی ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے. اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور مقصود اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہوتی, اگرچہ بظاہر کثیر اور جلیل القدر ہوں, اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے. اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, یعنی نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتاؤ میں سختی نہ فرماتے, نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج, حلیم الطبع اور رحم دل تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا, اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے. تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے, گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ملے جلے رہتے تھے, یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے شرف و نزاہت نسب میں. پہلی روایت بروایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا. اللہ تعالی نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا, یعنی انسان بنایا, پھر انسان میں دو فرقے پیدا کیے, عرب اور عجم, مجھ کو اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا, پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں یعنی قریش میں پیدا کیا, پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنی ہاشم میں, پر ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں. یا رب صلی وسلم اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فرض سے قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے, چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اب تک ہم نے دین سے جو غفلت کی ہے, اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے, ہماری غفلت کو معاف فرما دے, اور اے اللہ تن من دھن سے دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے اور سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کا سچا راستہ عطا فرما. اے اللہ تمام شیطانی اور نفسانی راستوں سے, شہوات سے میری بھی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی زندگی سے پاک والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما, ہر گناہ سے پاکی نصیب فرما. اے اللہ نیک 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 راستہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے, اللہ والا بنا دے. یا اللہ ہم سب کو جلد فرما لے, ہماری اولادوں کو بھی جلد فرما لے, ہر مسلمان کو جلد فرما لے, قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما لے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ تمام کافروں کو بھی اے اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. سچی توبہ کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما, ہم سب کو سچی توبہ توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ سیدھا سچا راستہ عطا فرما. اے اللہ کافروں کو جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر, اے اللہ ان کو اپنے کرتوتوں پر نادم کر دے. اپنے وحشیانہ جانوروں سے بھی بدتر ان کا ظلم ہے, اللہ اس سے باز رہنے کی توفیق دے. کرتوتوں پر نادم کر دے, توبہ کی توفیق دے دے. اور اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا. اور اللہ اگر ان کے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں توبہ نہیں ہے, اے اللہ پھر ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. اے اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے. اللہ ان کی طاقت اور ان طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے. اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دے. ان کو آپس میں اختلاف ڈال دے, آپس میں لڑوا دے, آپس میں مروا دے, پوری جگ ہتھائی کرا دے. اللہ پوری دنیا ان پر ہنسے, ایسا ذلیل و خوار کر دے. آج لوگ مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں, اے اللہ آپ کی امت, آپ کے نبی کی امت پر ہنس رہے ہیں, آپ کے حبیب کی امت پر ہنس رہے ہیں. اے اللہ یہ سب کا سب ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے, ہمارے اعمال برباد ہیں, خراب ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا نمونہ بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں سنتوں کا نمونہ بنا دیجیے, سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ غیب سے مدد و نصرت نازل فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان مظلوم بھائیوں پر غیب سے مدد و نصرت نازل فرما. اے اللہ ان کی ہر ضرورت غیب سے پوری فرما. اے اللہ ہر ضرورت پہلے سے اچھی ضرورت پوری فرما دے. اے اللہ ان کو خوشحال کر دے. اے اللہ ظالم کے ظلم سے نجات دے, جلد از جلد نجات عطا فرما دے. اے اللہ ظلم سے جلد از جلد نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی ان کی بھرپور امداد کی توفیق نصیب فرما, مال سے بھی جان سے بھی, اور اللہ دعاؤں کے ذریعے بھی. اے اللہ ان کی امداد کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. کل یہی وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. اے اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا کامل فرما بردار بنا دے. اے اللہ کامل مطیع فرما بردار بنا دے, ہر نافرمانی سے میری میری اولاد کی, اور اے اللہ ہر گناہ سے, گناہ کے ماحول سے میری اور میری اولاد کی, اور سب مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے رتبے بے حد بلند فرما. میرے موجودہ شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزاللہ مولینا اور ان کے خاندان والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما, دشمنوں سے, حاسدین سے, جن سے, جادو سے, ہر فضلی عمل سے, اے اللہ نظر بد سے, ہر شر سے حفاظت فرما. آخر دارین فلاح دارین عطا فرما. میرے پیارے شیخ کی عمر مبارک میں برکت عطا فرما. اور اے اللہ میرے پیارے شیخ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. اے اللہ میرے پیارے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے. اے اللہ میرے پیارے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے. اللہ مجھے اپنے پیارے شیخ کی کامل اتباع نصیب فرما دے. اے اللہ کامل اتباع نصیب فرما دے. اے اللہ میرے پیارے شیخ کی کامل محبت نصیب فرما دے. اے اللہ میرے قلب میں میرے پیارے شیخ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے. اتباع کامل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جہاں جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہے, چاہے وہ خانقاہیں ہوں, مدارس ہوں, تعلیم قرآن کے ادارے ہوں, تبلیغ جماعت ہو, جہاں جہاں بھی اہل حق حضرات دین کی خدمت کر رہے ہیں, مدارس میں, جامعات میں, اے اللہ سب کی مدد و نصرت فرما, بھرپور مدد و نصرت فرما. ہر شر سے, سازشیوں سے, حاسدین سے, دشمنوں سے حفاظت فرما. ہر شریر لوگوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ان کی قدرت سے مدد فرما. میرے بیٹے کے مدرسہ بھی انشاءاللہ تعمیر شروع ہو گئی ہے, اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائیے اور اس کو جلد از جلد تکمیل تک بھی پہنچا دیجیے, اور اے اللہ اس کے لیے انتظام بھی خوب فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.